السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو اور بھائیو، جس ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں، جس کی آج 16 تاریخ ہے، شوال المکرم، رمضان کے بعد کا یہ مہینہ حج کے مہینوں میں ہے. شوال کا پورا مہینہ اور ذی قعدہ اور پھر ذی الحج کے 10 دن، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں. شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، اس کی جمع اشہور ہے. تو یہ 2 مہینے کامل اور مکمل، اور ذی الحج کا مہینہ 10 تاریخ تک، یہ حج کے ایام اور حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اللہ کے بہت سے بندے ماضی میں، پچھلے زمانے میں، جب سواریاں نہیں تھیں، نہ ہوائی نہ بحری، نہ پانی سے جانے والیاں سواریاں تھیں نہ ہوائی جہاز تھے، تو لوگ پیدل جاتے تھے، گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، جو سواری میسر آتی تھی اس پر لوگ جاتے تھے، اور دو دو مہینے سفر میں لگتے تھے، کبھی اور زیادہ لگتے تھے، اور پھر ماضی قریب میں ہوائی پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے، اس میں بھی ہفتہ عشرہ لگتا تھا، اور تین تین مہینے جانے اور آنے، اور وہاں کے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے قیام کے ایک ایک مہینہ لگ جاتا تھا، گویا کہ تین مہینے حج کے لگتے تھے، اور لوگ شوال کے مہینے سے احرام باندھ کر نکلتے تھے، اس لیے کہ اکثر ائمہ اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے، رمضان میں حج کا احرام باندھنا صحیح نہیں ہے، رمضان گزر جائے تو پھر حج کا مہینہ شوال شروع ہوتا ہے، تو شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھا جائے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ شوال سے پہلے بھی کوئی حج کا احرام باندھ کر جاتا ہے تو جائز ہے، اس کا فریض حج ادا ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے ہاں تو شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز ہی نہیں ہے، اگر کوئی آدمی شوال سے پہلے حج کا احرام باندھ کر حج کرے گا تو حج کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر شوال سے قافلے، افراد اور جماعتیں، قافلے حج کا احرام باندھ کر اللہ کے گھر جاتے تھے، اور آج اللہ نے سہولت کر دی کہ لوگ ہوائی جہازوں سے جاتے ہیں، پانچ چھ گھنٹے کے اندر جدہ پہنچتے ہیں، وہاں سے دو چار گھنٹے میں مکے پہنچ جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ جا کر عمرہ کرنے والے عمرہ کر لیتے ہیں، اور قیران کرنے والے قیران کرتے ہیں، تمتو کرنے والے تمتو کرتے ہیں، افراد کرنے والے افراد کرتے ہیں، جیسی جس کی سہولت ہے۔ تو ماشاءاللہ اس وقت ایک بڑی تعداد، ذمہ داروں سے پتہ چلا کہ الحمدللہ ہمارے کرناٹک سے حج کمیٹی سے تقریباً 10,000 آدمی حج پہ جا رہے ہیں، پرائیویٹ اور ٹور سے جانے والے الگ ہیں، لیکن حج کمیٹی سے جانے والے 10,000 سے زیادہ ہیں، اور جن کی پروازیں 9 مئی سے 25 مئی تک ہیں۔ اب مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو حج پر جا رہے ہیں خوش نصیب ہیں، اللہ نے ان کو قبول کیا ہے امسال کے لیے وہ جا رہے ہیں، لیکن چونکہ حج جو ہے زندگی میں آدمی ایک ہی مرتبہ عام طور سے کرتا ہے، اور فرض بھی ایک ہی مرتبہ ہے، ہر سال فرض نہیں ہے، تو لہذا جب آدمی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتا ہے اور حج کے سارے ارکان اور اس کے مناسک، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن و مستحبات، یہ سب بالکل نئے ہیں، زندگی میں آدمی کبھی کیا نہیں ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہ جگہ بھی نہیں ہے، سارے چیزیں نئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جانے والوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ جانے سے پہلے حج سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں، یہ نہیں کہ صاحب پیسہ ہے، دولت ہے، سہولت ہے، فرصت ہے، چلے گئے، حج کمیٹی سے نہیں ملا تو پرائیویٹ سے 8 لاکھ 9 لاکھ دے کے بھی لوگ جا رہے ہیں، پیسہ ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن صرف پیسے سے حج نہیں ہوتا ہے، لوگ جو ہے سفر کی تیاری کرتے ہیں، حج کی تیاری نہیں کرتے. سفر حج کی تیاری الگ ہے اور حج کی تیاری الگ ہے. لوگوں نے سفر حج کی تیاری کو حج کی تیاری سمجھ لیا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. حج کی تیاری، سفر حج کی تیاری تو ہر آدمی کر لے گا، حج کمیٹی والے بھی بتاتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، ٹکٹ چاہیے اور فلاں فلاں سامان چاہیے. سفر جہاز میں ایسا کیا جائے، جدہ میں ایسا قیام کر کے وہاں سے مکے جایا جائے، بسوں میں ایسے سوار ہونا، مینا میں ایسے جانا، یہ ساری سفر کی تیاریاں ہیں، سفر حج کی تیاری ہے. حج کی تیاری نہیں ہے. حج ایک عاشقانہ اور جو ہے محبت و عشق کا سفر ہے، اس لیے کہ اہل ایمان کا سب سے جو محبوب و معشوق اور مقصود ہے وہ اللہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، محب اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، عاشق اپنے معشوق سے ملنا چاہتا ہے، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، اس کا بوسا لینا چاہتا ہے، اسے لپٹنا چاہتا ہے. تو فرمایا اللہ کو تو تم لپٹ نہیں سکتے، اللہ کا بوسا نہیں لے سکتے، اور اللہ سے قرب حاصل کر کے تم کو میں نے محبوب کو پا لیا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور تم میرے عاشق ہو اور تم میرے محب ہو اور مجھ سے میرا بوسا لینا چاہتے ہو اور مجھ سے قرب چاہتے ہو، تو آؤ مکہ مکرمہ میں میں نے اپنا گھر بنوایا ہے، فرشتوں سے، حضرت آدم سے، حضرت ابراہیم و اسماعیل سے، قبیل جرہم سے، قریش سے، عبداللہ ابن زبیر سے، جس میں اللہ کے نبی کے ہاتھ بھی لگے، اس گھر پر آؤ. اس میں بیٹھا نہیں ہوں، بلکہ اس گھر کی نسبت میری طرف ہے، اس گھر میں میرا خصوصی جمال اور جلال ہے، یہ انواروں کے انوارات کی بارش ہوتی ہے. یہاں آؤ اور اس گھر کا چکر لگاؤ. اس گھر کا چکر لگانا گویا کہ میرا چکر لگانا ہے. اس گھر میں تم مجھے پاؤ گے. اس گھر میں میں نے ایک جگہ حجر اسود کی بنائی ہے اور میں نے جنت سے اسے بھیجا ہے، اسے آ کر تم بوسا دو، چومو اسے، گویا کہ تم نے میری پیشانی کا، میرے ہاتھوں کا بوسا لیا ہے. جو تمہارے گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ، یہ سارے گناہ میں نے کہا اس پتھر سے کہ میرے بندے جب ایمان کی حالت میں عاشقانہ طور پر میرے گھر پر آئے، ان کے سارے گناہوں کو چوس لینا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے حجر اسود، یہ اصلا حجر ابیس تھا، اسود کے معنی کالا، ابیس کے معنی سفید. جب یہ جنت سے آیا تھا بالکل سفید تھا دودھ کی طرح، اور جب لوگ جا کر اس کو بوسا دینے لگے تو ان کے گناہوں کو چوستے چوستے وہ کالا پڑ گیا. اور ایک عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں، اس پتھر کی دو خصوصیتیں ہیں، جو لوگ اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کہ حج ارکان اسلام میں ایک اہم فریضہ ہے اور پانچ جو ارکان اسلام ہے اس میں ایک اہم رکن ہے، اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، لہذا میں اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہونے کے لیے جا رہا ہوں. یہ جذبات سے، ان نیتوں، اس نیت سے جب اللہ کے گھر میں لگے ہوئے اس حجر اسود کا بوسا لیتا ہے
تو حجر اسود گناہوں کو چوس لیتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے بندہ، اور خدا نہ خواستہ نیت میں فطور ہے، نیت میں خرابی ہے، اخلاص نہیں ہے، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھلاوا ہے، اور یہ جذبہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، اگر اس جذبے سے جا کر اگر کوئی حاجی اس حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ پتھر دوسروں کے جو گناہ تھے وہ بھی اس کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں، سنور کراتے ہیں، بن کراتے ہیں، ساری پچھلی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تکبر تھا تواضع آ جاتی ہے، حسد تھا خیرخواہی آ جاتی ہے، آدمی میں غفلت تھی اب اللہ کی یاد آ جاتی ہے، آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا کمائی میں، اب حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، آدمی میں بد اخلاقی تھی اب اخلاق آ جاتے ہیں، خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ حج پہ جانے سے پہلے کیا زندگی تھی، اب دیکھو حج کی زندگی، حج کے بعد کیسی زندگی بدلی ہوئی ہے، نمازوں کا کیسا اہتمام ہے، زبان میں کیسی مٹھاس ہے، اخلاق کتنے پیارے ہیں، تواضع کتنی زندگی میں ہے، نمازوں کا اہتمام کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کتنے اچھے ہو گئے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں حج سے۔ اس لیے کہ آدمی کے بننے اور سنورنے کے کچھ مواقع ہوتے ہیں، آدمی اکثر شادی سے پہلے لاوبالی پن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہاں جا رہا ہوں، کیا کما رہا ہوں، کیا خرچ کر رہا ہوں، لیکن شادی کے بعد عام طور سے زندگی بدل جاتی ہے، رفیق حیات کے آنے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے، اور اس کے بعد جب باپ بن جاتا ہے، ایک بچے کا باپ ہوتا ہے، پھر زندگی میں اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے گھر میں داماد آتا ہے، اس کے بچوں کے رشتے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کی زندگی اور نکھار آ جاتا ہے، اور بڑا نکھار آدمی کی زندگی میں حج کے بعد آتا ہے، حج کرنے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے حج مبرور و مقبول کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی پہلی اور بعد والی زندگی میں فرق ہو جائے، جانے سے پہلے جو زندگی تھی سنت کے خلاف، اللہ کے حکام کو توڑ کر نمازوں میں سستی کاہلی کر کے، وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب زندگی میں خوبیاں اور جو بھلائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ علامت ہے حج مبرور و مقبول کی۔ فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد اگر زندگی نہیں بدلی واپس آنے کے بعد وہی ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن میں نقل کرتا ہوں لوگوں کی بات، لوگ کہتے ہیں بھئی حاجی ہے کہ پاجی ہے، حج کر کر بھی زندگی نہیں بدلی۔ بہت بڑے ایک بزرگ اللہ والے حضرت علامہ جامی گزرے ہیں، علامہ جامی، ان کی نظمیں، ان کے نصیحت نامے، ان کے مواعظ معروف و مشہور ہیں، ان کے ایک ترکی مرید تھے، ترکی کے مرید تھے، ترکی مرید کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حج کے جانے سے پہلے اپنے سر پر ہمیشہ ایک نور دیکھتے تھے، ایک نور سا ان کے سر پر ہوتا تھا، جب حج کیا اور حج کر کے واپس آئے تو لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نور میں کیا ترقی ہوتی ہے، وہ نور غائب ہو گیا۔ یہ بات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو بہت اہم تفسیر ہے معارف القرآن اس میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان مرید نے اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے، علامہ جامی سے عرض کیا کہ میں حج کو جانے سے پہلے اپنے سر پر ایک نور سا نظر دیکھتا تھا، اب اس میں اضافہ کیا ہوتا، وہ غائب ہی ہو گیا۔ حضرت کا جواب سنیے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ حکیم ہوتے ہیں، اور اصل بیماری کا پتہ چلا لیتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا آپ حج کو جانے سے پہلے آپ کے اندر تواضع تھی، انکسار تھا، اپنے کو گنہگار سمجھتے تھے، لیکن حج پر جانے کے بعد تمہارے اندر تعلی آ گئی، تکبر آ گیا، تم اپنے کو بزرگ سمجھنے لگے، بڑا سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو ایک نور کی شکل تمہارے سر پر ہوتی تھی اللہ نے اسے تم کو محروم کر دیا ہے. تو بعض مرتبہ آدمی حج پر جاتا ہے تو حج پر واپسی کے بعد اس کے اندر بجائے تواضع کے تعلق تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو اور میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو حجر اسود ہے وہ لیتا بھی اور دیتا بھی ہے، اگر نیت صحیح ہے، طریقہ صحیح ہے، تو پھر وہ گناہوں کو لے لیتا ہے، اور اگر خدا نخواست آدمی کی نیت صحیح نہیں ہے تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ اپنے واپسی میں اور برائیاں لے کر آتا ہے، اور اندر سے کچھ ایسی چیزیں لے کر آتا جو پہلے سے نہیں تھیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے گھر کی حاضری یہ عاشقانہ ہونا چاہیے. ایک محب جیسے محبوب کے در پر جاتا ہے، ایک عاشق جیسے معشوق کے در پر جاتا ہے، تو پھر وہاں جا کر اسے اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ سے قرب ملتا ہے، زندگی بدلتی ہے. اس لیے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے حکم فرمایا اب اعلان کیجئے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اذان کے معنی اعلان کے ہوتے ہیں، مؤذن نماز کا اعلان کرتا ہے، تو اعلان کرو لوگوں میں کہ وہ میرے گھر پر آئے، اور لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھرے آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے اونٹنیوں پر سوار ہو کر، یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں چلتے چلتے دور دراز علاقوں سے آتے ہوئے دبلی ہو جائیں گی. روایتوں میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے یہ فرمایا آواز لگاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اس پہاڑی علاقے میں، سنگلاخ علاقے میں جہاں طرف سے پہاڑ ہیں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کون سنے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا تھا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم پہنچائیں گے، لگاؤ تم آواز، تمہاری ذمہ آواز کا لگانا ہے، پہنچانے کی تم ذمہ دار نہیں ہو، پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے دنیا میں، جن کو توفیق ہوئی انہوں نے لبیک کہی، اور جو بچے ماں کے جنین میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، انہوں نے لبیک کہی، اور جو عالم ارواح میں روحیں تھیں انہوں نے لبیک کہی، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہی اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اسے اپنے گھر پر آنے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں. لبیک کیا معنی ہے؟ اے اللہ تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد تو نے آواز لگوائی تھی، اس آواز پر میں عرض کرتا ہوں لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک کے معنی میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیری عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، میں موحد بن کر آ رہا ہوں، مسلم بن کر آ رہا ہوں، مومن بن کر آ رہا ہوں، تیرا عاشق بن کر آ رہا ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، ان الحمد تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ان الحمد والنعمت ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور سارا ملک تیرا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میں آ رہا ہوں تو اپنی طرف سے نہیں آ رہا، تیری توفیق سے آ رہا ہوں، تو بلا رہا ہے، تو نے توفیق دی ہے، اس لیے تیرے گھر پہ حاضری کی سعادت مل رہی ہے، ورنہ نعمتیں تیری ہیں، ملک تیرا ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں، میرا کچھ نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مال سے اللہ کے گھر پہ نہیں جاتا، اپنی صلاحیتوں سے نہیں جاتا، اور لکھا ہے کتابوں میں مغلیہ خاندان نے تقریباً ہندوستان جو اس زمانے کا ہندوستان تھا جس میں کئی ملک تھے ان پر انہوں نے 800 سال حکومت کی لیکن ان میں سے ایک بادشاہ کو بھی حج کی توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ خود جا سکتے تھے، ہزاروں کو لے کے جا سکتے تھے، خزانے ان کے ہاتھ میں تھے، ملک ان کے ہاتھ میں تھا، ہتھیار اور فوجیں ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن نہیں جا سکے، طلب نہیں تھی. اللہ طلب پر تڑپ پر خدا پہنچاتے ہیں. امیر ہونا یا اگرچہ کی استطاعت ہونا شرط ہے، لیکن وہاں پہنچنے کی سعادت اسے ملتی ہے جس کے اندر طلب و تڑپ ہوتی ہے. اللہ غریبوں کو بھی بلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جا چکے ہیں اور جو جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے وہاں حج کرنے پہ جو آ رہے ہیں وہاں نابینا لوگ بھی آ رہے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ان کے پیر سلامت نہیں ہیں، وہ رینگتے ہوئے رگڑتے ہوئے وہ بھی اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ہاتھ نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. اللہ نے بلایا ہے تو آ گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے. اور میرا تجربہ میں بیان کرتا ہوں، کئی سال پہلے جب ہم مکہ مکرمہ میں کبھی ضرورت پر ٹیکسی پر بیٹھتے ہیں تو ہم ٹیکسی والے ڈرائیور سے ہم بات کرتے ہیں عربی میں، عربی ہے تو عربی میں، تو ایک 40-45 سالہ ایک نوجوان اس کی ٹیکسی میں ہم بیٹھے، ہم نے پوچھا مسمک الکریم آپ کا اس میں گرامی کیا ہے، انہوں نے کہا محمد. میں نے کہا من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ کہا الحمدللہ من مکہ المکرمہ، میں مکہ مکرمہ سے ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ انت سعید جدا، ماشاءاللہ مرات وکرات انت حججتا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، مکے والے ہیں اور مکے ہی میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ نے حج کر لیا. اس نے افسوس کے ساتھ کہا یا شیخ واللہ ما حججت ولو مرہ، شیخ کیا بتاؤں میں نے ایک بھی آج تک حج نہیں کیا. بیت اللہ میں ہے، اللہ کے گھر میں رہتا ہے، مکہ مکرمہ میں رہتا ہے اور اللہ کے گھر کے اطراف میں ٹیکسی چلا کر پیسے کماتا، ریال کماتا ہے، لیکن آج تک ایک حج کی توفیق نہیں ہوئی ہے. اور کتنے بندے ہندوستان سے ہیں، شاید اسی سال کی بات ہے، حضرت مولانا شاہ ابو راؤ الحق صاحب کا آخری حج تھا، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں، اجل خلفاء میں، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ حضرت کا 50واں حج ہے. لوگ ایک دو حج کر کے سمجھتے ہیں ہم نے تیر مار لیا، ہم نے بڑا کمال کر لیا. جب آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، میرے دوستو اللہ پہنچاتے ہیں. اس لیے کہ حج ارکان اسلام میں ایسا رکن ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس کی تڑپ ہونی چاہیے. استطاعت والوں پر حج فرض ہے، لیکن طلب تو ہر ایک میں ہو سکتی ہے. مجھے اللہ کا گھر کا دیدار چاہیے، اللہ کے گھر کا طواف کروں، وقوف عرفہ مجھے ملے، مزدلفہ میں قیام ملے، جمرات پر رمی کرنے کی مجھے سعادت ملے، بیت اللہ کا طواف زیارت صفا مروہ کی سعی میں کر سکوں، وہاں قربانی دوں، وہاں جا کے میں حلق و تقصیر کراؤں. یہ آدمی جو مناسک کے حج ہیں اس کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے. تڑپ طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. چنانچہ جو آیت میں نے پڑھی، جو حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ملک زادا و راحلۃ تبلغ الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. فرمایا جس آدمی کے پاس بیت اللہ پہنچنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک راستہ مامون ہے اور دوسرا اس کے پاس سفر کا سامان ہے، توشہ ہے، پیسہ ہے، اور ڈیڑھ دو مہینے جو لگتے ہیں اس میں جن اہل و عیال کا خرچ اس پر آتا ہے وہ بھی اس کے پاس دے کر جانے کے لیے ہے، سفر کا ٹکٹ اور وہاں جا کے قیام کا نظام بھی وہ کر سکتا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے اور صحت بھی ہے، لولا لنگڑا اندھا نہیں ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے، راستہ معمون ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حج پہ نہیں جا رہا ہے سستی کاہلی کی وجہ سے یا بخیلی کی وجہ سے یا کئی اور وجہ سے، اور اسی حال میں خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے. آقا نے عجیب بات فرمائی کہ فلا علیہ ان یموت یہودی او نصرانی، کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے. پھر آپ نے اس کی تائید میں یہ آیت پڑھی کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے. اب ظاہر کہ اتنی ہی آیت ہوتی تو مشکل ہو جاتی, ہر غریب پر حج فرض ہو جاتا, ہر مسلمان پر عاقل بالغ پر حج فرض ہو جاتا, لیکن آگے کہا من استطاع الیہ سبیلا, جو اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے. مالی اور بدنی دو چیزیں ہوتی ہیں, مالی استعداد بھی ہے, بدنی استعداد بھی ہے, بدن کے اعتبار سے صحیح سالم ہے اور مال کے اعتبار سے صاحب حیثیت اور صاحب ماشاءاللہ حیثیت ہے, دونوں باتیں ہیں. فرمایا کہ اس پر حج فرض ہے. آگے کیا فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے, انکار کی دو شکلیں ہیں, ایک تو ہے کہ آدمی کہتا ہے حج فرضی نہیں ہے, حج کو ارکان اسلام میں مانتے ہی نہیں ہے, حج کو فریضے اسلام نہیں مانتے ہی نہیں ہے, وہ تو کافر ہی ہو گیا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ کفر یہ ہے, مانتا تو ہے کہ صاحب ارکان اسلام میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات شہادتین ہے, یہ سارے پانچوں ارکان کو میں مانتا ہوں اور استطاعت بھی ہے, لیکن پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے تو اس کا عمل کافرانہ عمل ہے, اس کا عمل یہ یہودیوں کا عمل ہے, نصرانیوں کا عمل ہے, اسے حج کرنا چاہیے. فرمایا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین, جو عملی طور پر انکار کرے اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی, اللہ سب سے بے نیاز ہے. اللہ کے گھر پر آؤ گے, اللہ کے گھر کے چکر لگاؤ گے, اللہ کی شان بڑھ نہیں جائے گی, اور تم نہیں آؤ گے اللہ کی شان گھٹ نہیں جائے گی. اللہ حمید و مجید ہیں, تمہاری عبادت سے اللہ کو کوئی نفع نہیں ہے, اگر تم عبادت نہ کرو, حج نہ کرو, طواف نہ کرو, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو حمید و مجید ہیں, بے پرواہ غنی ہیں. آؤ گے تو تمہارا نفع ہے, آؤ جو تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو میرے دوستو, ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر پر حاضری دے رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ جانے سے پہلے علماء سے اور جہاں جو ہے حج کی تربیت کے کیمپ ہوتے ہیں وہاں جا کر وہ حج کو سیکھ کر جائیں, اور اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو پڑھ کر جائیں, ساتھ لے کر جائیں. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے, 150-200 صفحے کی کتاب ہے, آپ حج کیسے کریں. اس میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سفر نامہ ہے حج کا, اپنے گھر سے بیت اللہ تک, اسی میں ضم ہے. اب وہ کتاب پڑھیے, آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی آپ کو انگلی پکڑ کے حج کرا رہا ہے. کسی اللہ والے کی صحبت میں حج کیجیے, کسی عالم کی صحبت میں حج کیجیے. یہ نہ کہیے کہ صاحب گئے تھے, بلڈنگ ایسی تھی, کھانا ایسا تھا, سواریاں ایسی تھی, بڑا مزہ آ گیا. بلڈنگ میں رہنے کے لیے نہیں جا رہے, آپ تو بلڈنگوں میں رہتے ہیں, سواریوں میں پھرتے ہیں, اچھے کھانے تو وہاں سے زیادہ آپ یہاں کھاتے ہیں, اس کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں آپ. البتہ طواف میں بڑا مزہ آیا, رمی میں بڑا لطف آیا, سعی میں بہت جی لگا, عرفات میں تو ماشاء اللہ ایک لمحہ ضائع نہیں ہوا, ایسی دعاؤں کی توفیق ہوئی. مزدلفہ کے رات بڑی اچھی گزری, لگ رہا تھا کہ اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہی جو اصل سیکھ کر جانے کی ہے, ورنہ میرے دوستوں لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں لیکن حج کی جو روح ہے وہ روح کے بغیر جاتے اور آتے ہیں. اس لیے فرمایا حج پہ جانے والوں سیکھ کر جاؤ, زندگی میں ایک مرتبہ موقع مل رہا ہے, آج نہیں کرنے گئے واپس آنے کے بعد افسوس ہوگا ہم نے حج نہیں سیکھا, سیکھ کے جاتے تو اچھا ہوتا. کفن پہن کر گئے لیکن مرنا نہیں سیکھا, کفن تو پہن لیا لیکن مرنا نہیں سیکھا, کہاں جا رہے, کس کے پاس جا رہے نہیں معلوم ہے, یہ کفن پہن کے چلے گئے. اس لیے میرے دوستو ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. ایک تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ابھی تو ہمارا گھر بننا باقی ہے, کرائے کے مکان میں ہیں, گھر بن جائے گا تو حج کریں گے. یہ صحیح نہیں ہے, گھر بعد میں بنانا ہے, یہ علماء کا فتویٰ ہے. پہلے حج کے, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں گھر بن سکتا ہے یا آپ حج کر سکتے ہیں, پہلے حج کرنا چاہیے. پیسہ اتنا ہے کہ آپ بچی کی شادی کریں یا حج کریں, فرماتے شادی بعد میں کیجیے, پہلے حج کیجیے. بہت لوگ کہتے ہیں مولا ابا نے حج نہیں کیا میں کیسے حج کروں, فرماتے ابا پر حج فرض نہیں تھا اس لیے نہیں کیا, آپ پر حج فرض ہے تو جائیے. لوگ کہتے ہیں مولا بیوی کو ساتھ لے جانے کا پیسہ نہیں ہے, تو تو کیسے جاؤں؟ بیوی پر اگر حج فرض نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجیے، آپ جائیے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بیوی کو ساتھ لے کر جائیے، ورنہ آپ پر حج فرض ہے آپ کو جانا چاہیے. جیسے خدا نخواستہ اگر کوئی باپ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا تھوڑی چھوڑے گا، باپ زکات نہیں دیتا تو بیٹا زکات نہیں دے گا. جس پر جو فریضہ عائد ہے اسے پہلے کرنا چاہیے. اس لیے علماء سے معلوم کرنا چاہیے بھائی میرے یہ حالات ہیں، مجھ پر حج فرض ہے کہ نہیں ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں والا حج پر جائیں گے اتنا پیسہ لگ جائے گا، نقصان ہو جائے گا. آقا نے فرمایا کہ حج عمرہ کرو، بار بار کرو، کیا ہوگا؟ فرماتے حج عمرے کے بار بار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری تنگیوں کو، تمہارے فقروں کو، فقر و فاقے کو، اور تمہارے گناہوں کو ایسے پاک کر دیں گے جیسے لوہا اگر بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، سونا چاندی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، وہ نکھر کر سامنے آتا ہے، سارا میل اس کا دور ہو جاتا ہے. اس طرح تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہارا فقر و فاقہ، تنگ دستیاں بھی ختم ہو جائیں گی. لہذا یہ ایک آدمی ہم کو نہیں ملتا جو حج کر کر آیا اور بعد میں آ کے مولانا میں غریب ہو گیا، کنگال ہو گیا، اور میں منگتا بن گیا، ساحل بن گیا، میرے پیسے لٹ گئے. یہ ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا. ہاں لوگوں نے شادیاں کر کے لوگ غریب ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے عمارتیں بنا کے لوگ غریب ہوئے ہیں، مقدمے لڑ کے لوگ غریب ہوئے ہیں، لیکن حج کر کے غریب ہوتا نہیں ہے، نہ ہوا ہے. اللہ کے گھر پر کوئی جائے اللہ اسے بھیکاری بنا کے واپس کر دے، یا اللہ کی شان کے خلاف بات ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو ایک بات تو آج کرنی ہے کہ جو جا رہے وہ سیکھ کے ہو جائیں، اور جن پر حج فرض ہو گیا ہے اگر اسی سال جا سکتے تو چلے جائیں، ورنہ اگلے سالوں میں پہلی فرصت میں نیت کریں کہ صاحب مجھے حج کا فریضہ پہلے ادا کرنا ہے، مکان بعد میں بنانا ہے، شادی بعد میں کرنی ہے، ابا کو چاہے بعد میں لے جاؤں گا، بیوی کو چاہے بعد میں لے کر جاؤں گا، لیکن مجھے حج پر جانا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وما تدری نفس بأی أرض تموت، پتا نہیں کہ آدمی کس دن، اگلے دن کیا ہوگا، موت کہاں ہوگی، کب ہوگی، آدمی کو پتا نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو حج مبرور و مقبول بنائے، اور جو جا نہیں سک رہے ہیں ان پر حج فرض ہے، اللہ ان کو بھی ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.